بسم الله الرحمن الرحيم ایک بہت اہم اور بہت پیچیدہ گفتگو ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے. کوشش کی ہے کئی گھنٹے لگا کے کہ آپ ہمارے ایک حیثیت سے مہمان بھی ہیں تو ہم آپ کے سامنے اس پیچیدہ گفتگو کو رکھیں اور آپ کو ایک لذت سے بھرپور طاقتور اور بہت خوش ذائقہ سالن چکھائیں. آپ یہاں صاحب خانہ بھی ہیں, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کی اپنی جگہ ہے, اور اس صورت میں ہم آپ کے مہمان ہیں. لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں اور بالکل غفلت کو دخل نہ دیں تو یہ گفتگو ساری زندگی اور صدیوں کام آنے والی چیز ہے. اللہ تعالی قرآن کریم میں کوئی بھی حکم پورا بیان نہیں کرتا, کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے کہ پورا بیان کر دیا ہو. یہ فرمایا کہ نماز پڑھو, کیسے پڑھو, کتنی پڑھو, کس وقت نہ پڑھو, کچھ نہیں. زکوٰۃ دو, کس چیز پہ دو, زمین کی کتنی زکوٰۃ ہے, فصل کی کتنی زکوٰۃ ہے, سونے کی کتنی ہے, چاندی کی کتنی ہے, کیش کی کتنی ہے, کچھ نہیں بیان فرمایا. چور کا ہاتھ کاٹ دو, چورنی کا ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ کتنا. وضو میں ہاتھ کی تعریف کیا ہے؟ عربی لغت میں ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ تین انگلیوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, کوہنی تک ہے, کتنا ہے, کچھ نہیں. حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب کیا. بالکل ایسے ہی تصوف کی جس بات کو ہم آپ سے عرض کر رہے تھے, یہ تشریعات کی طرح اشارے ہیں. فرمایا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کریں. چار آیاتیں، چاروں میں یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرے. اب تزکیہ کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے آگے جو شاخیں پھوٹتی ہیں وہ کیا ہیں، کچھ نہیں پتا. اتنی زبردست بات کی ہے کہ تمہارا نفس ہم نے پیدا کیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، 50% اپنی نافرمانی رکھی ہے اور 50% اپنی اطاعت رکھی ہے. نافرمانی پہ قابو کیسے پانا ہے، خود نفس کیا چیز ہے، سب چیزیں پردہ غائب میں ہیں. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ آدمی جس نے تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ فصلى، اور تزکیے کے بعد اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. ایک ذکر الہی اور نماز ہے جو تزکیے سے پہلے ہے، اور ایک ذکر الہی اور تزکیہ ہے، ذکر الہی اور نماز ہے جو تزکیے کے بعد. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بون بعید ہے. تزکیے کے بعد کی جو نماز ہے اور ذکر الہی ہے، وہ تزکیے کے پہلی لاکھ رکعتیں شاید اس ایک رکعت تک نہ پہنچی. دنیا کی ترجیح تزکیے سے پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے، اور دو جگہ تو کمال کر دیا ہے، اس سے زیادہ آگے کی وسعت نہیں ہے، انسان مر جائے، تحمل نہیں کر سکتا. یہ خدا تحمل دیتا ہے پھر نعمت دیتا ہے. ہر زبان میں محاورے استعمال ہوتے ہیں، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، اتنا دکھ پہنچا کہ کلیجہ پھٹ جائے، ایسی خوشی ہوئی اس واقعے کو، تمہارے خط کو پڑھ کے فلاں فلاں، کہ شادی مرگ واقع ہو گئی. یہ تو اللہ نے رکھ لیا، ورنہ میں تو اس حادثے میں مر جاتا. اتنی زبردست چیز کہی ہے کہ اگر وہ پوری کھل جائے اور انسان کی روح نہ ہو تو جسم پگھل جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے، پہاڑ پہ، تو تو دیکھتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور عملاً اس کو دیکھنا ہو تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی طاری ہوتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. سورہ انعام جب نازل ہوئی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اونٹنی کی ایک وقت آیا ہڈیاں بجنے لگی، جیسے ٹوٹ رہی ہیں، کڑکڑانے لگی، اور پھر اس اونٹنی نے اپنا سر زمین پہ ڈال دیا، عاجز آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک تھا کہ یہ کہیں مر ہی نہ جائے، اس اونٹنی سے اٹھے اور زمین پہ تشریف فرما ہوئے. اور زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں آپ کی چادر کا ایک کونا, چھوٹا سا حصہ میری ران پہ پڑ گیا, تو میں حرکت نہیں کر سکتا تھا بوجہ ادب اور احترام, لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری ران کی یہ ہڈی اب ٹوٹی کہ اب ٹوٹی. حالانکہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ طاقت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے سوچا اب گئی اب گئی اب گئی ٹوٹی. دو چیزیں ایسی فرمائی ہیں قرآن میں کہ اگر اللہ حوصلہ نہ دے تو مر جائے, اور روح اس کو سمجھتی ہے, اور روح ہی اس میدان میں سفر کرتی ہے. یہ جسم تو ایک رضائی ہوتا ہے اتار کر پھینک دی, اور روح جب اس سفر پہ روانہ ہوتی ہے تو یہ تزکیے کے بعد ہی ہوتا ہے. وہ دو مرتبہ فرمایا, ایک مرتبہ فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر, خلق کی دنیا بھی اللہ ہی کی ہے اور امر کی دنیا بھی اللہ ہی. یہ جو امر کی دنیا ہے نا, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امر کی دنیا میں سفر کر سکے یا برداشت کر سکے سوائے اس شخص کی روح کے جس کا تزکیہ ہو جائے. اور دوسری جگہ فرمایا کل روح من امر ربی, ان سے کہیے کہ روح امر ہے. تیسری جگہ کیا فرمایا ہے, تنزل الملائکہ, ہم اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں لیلۃ القدر میں, والروح, اور جبریل امین آتے ہیں, بامر ربہم, تنزل الملائکہ والروح, من کل امر, یہ جو امر کی چیزیں نازل ہوتی ہیں نا, یہ تیسرا مقام آ گیا. یہ عالم امر میں دخل ممکن ہی نہیں ہے کسی شخص کے لیے اگر تزکیہ نہ ہوا ہو, کیونکہ عالم امر میں پہنچ کر زمانے کا اثر مٹ جاتا ہے. جن کی رسائی عالم امر میں ہو جاتی ہے وہ ٹائم سے نکل جاتے ہیں. اس لیے یہ جتنے صوفیہ کی مخالفت کرتے ہیں یہ بچے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں عالم امر چیز کیا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا, وہ خلق کو نہیں سمجھ سکے, امر تو بہت دور کی بات. ہم ایک سفر شروع کرتے ہیں اور اس عالم خلق میں تزکیے کا آغاز, مثلاً کوئی مثال لے لو, ایک آدمی نیک فطرت پہ پیدا ہوا, وہ بچہ بہت اچھا ہے, اس کے اوصاف حمیدہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے رہے, اللہ تعالیٰ اس سے نفس کی آلودگی کو ہٹاتا رہا, کہیں یہ ہوا کہ متکبر اور مغرور بن جائے گا, کسی گناہ میں ڈال دیا تاکہ وہ ہمیشہ ندامت سے سر جھکائے رہے, اور اس غرور کا علاج کیا روحانیت میں ایک کڑوی دوائی سے. جو عالم خلق میں بڑی لذیذ تھی اور عالم امر میں اتنی کڑوی تھی گناہ. پھر ماحول دے دیا, یا ایک آدمی کا اور تصور کر لو, بیسیوں مثالیں ہیں, ساری زندگی گناہ میں گزاری, 20-22 سال کی عمر تک دنیا کی کوئی عیاشی کوئی چیز نہیں تھی جو اس نے چھوڑ دی ہو, پیسہ تھا, جوانی کی ترنگ، بس یہ لفظ کافی ہے. نئے کپڑے، نئی گاڑیاں، نئے وجود، نئے ملبوسات، اور جذبات نے تجربات تک پہنچا دیا. جو جذبہ ابھرا اتنے اسباب اور وسائل میسر تھے کہ جذبے کو تجربے میں ڈھال دیا. مری جلتے ہیں، خیال آنے کی دیر اور چابی پہ ہاتھ. زبردست لباس آیا ہے، اس عید پہ پہنتے ہیں، اور مصیبت یہ کہ ان جذبات کو تجربات میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ مشاہدات بھی ہو گئے. یا اللہ کدھر جائیں، مر جائے کیا کرے. ایک جذبہ ہے، پھر اس کا تجربہ ہے، پھر اس کا مشاہدہ ہے کہ چاروں طرف اس عمر میں سب یہی کرتے ہیں، میں بھی کروں. کوئی مثال لے لو، 100 طرح بات سمجھی جا سکتی ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، نیرنیس شاید کچھ ایسے ہی کہتے ہیں. اسے اچانک ہوش آ جاتا ہے، اسی مثال کو لے لیتے ہیں، اور جذبات کی دنیا، پھر تجربات کی دنیا، پھر مشاہدات کی دنیا، اور اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم اس کے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں. یہ اللہ کسی کو پکڑ لے، یہ عجیب بات ہے. ایسا عالم دین جس کی خود اللہ تعریف کرے، اس کو اٹھا کر مٹھی کھول دے خدا اور پھینک دے، کون پوچھ سکتا ہے. اور جو ساری زندگی شرک اور کفر اور لذت میں ڈوبا رہا، اس کو نکال کر جنت میں لے جائے، کون دریافت کر سکتا. اسی لیے قرآن نے اس عالم کی مثال دی ہے نا، اللہ نے خود، اللہ کہتا ہے علمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا. ولو شئنا لرفعناہ، اگر ہم چاہتے تو اس عالم دین کی بڑی منزل دے دیتے، اس کو بڑا مقام دیتے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین کی طرف جھکا، پستی کی طرف مائل ہوا. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی حیثیت پھر کتے کی ہو گئی. کتے کی تشبیہ اس لیے اس عالم دین کے ساتھ دی کہ کتے کو سوائے پیٹ کے کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی، اور پیٹ کے ساتھ ساتھ پھر جو کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی. وہ دو بھوک جو اس کتے کو اصل وصف اس کا ظاہر ہوتا ہے، وہ پیٹ کی بھوک اور جنس کی بھوک، یہ دونوں بھوک اس عالم دین کو جا چمٹی. اور اللہ نے فرمایا کہ ولکنہ اخلد الی الارض، وہ خود پستی کی طرف چلا گیا. اور ایسا کتا بن گیا، جنس اور پیٹ بھوک اتنی اس کی روح میں سما گئی کہ تترکو یلحظ، کہ وہ ہانپتا ہوا کتا ہے. تم اس کتے پہ کوئی بوجھ ڈالو تو بھی اس کی زبان باہر، اور تم اس کتے کو چھوڑ دو آزاد تو بھی اس کی زبان باہر ہے، ہر وقت ہانپتا ہے جیسے اسے شدید گرمی لگی ہوئی ہے. اچھی سے اچھی چیز اس میں بھی جنس کے پہلو کو تلاش کر لے. عبادات تک میں ولیعذ باللہ، اور بری تو بری ہے ہی، اللہ نے کہا اس کی حالت ایسے ہو گئی. ولو شئنا لرفعناہ، اگر ہم چاہتے تو اسے بڑا مقام عنایت فرماتے. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں مٹھی انہوں نے کھول دی تو پھر کیا ہوگا. اور کچھ تھے اللہ نے کہا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے کے بند کر دیا. اس قاموا فقالوا ربنا، جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ پروردگار ہے، اپنے وقت کی حکومت سے ٹکر لے لی. تو یہ تجربات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی دنیا سے خدا کسی کو اٹھاتا ہے. یہ 20-22 سال کا لڑکا ہے، یہ محنت کرتا ہے اور دنیا میں اس کی حالت پلٹتی ہے. اب یہ ایک طرح سے ہماری گفتگو کا ہیرو ہے سمجھو، اور اس ہیرو کی حالت پلٹتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے. خدا کا دین اصل میں اللہ کا حکم ہے، بس. شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. دین اصل میں اللہ کا حکم ہے، حکم ہے کہ یہ کرو یہ فرض ہے، حکم ہے کہ یہ کرو یہ ٹھیک ہے، حکم ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھنا چاہو تو اجازت ہے. وَأَن تَصُومُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن رکھ لو تو اچھا ہے. حکم ہے کہ نماز کو قصر کرنا ہے، روزے کے متعلق فرمایا رکھ لو اچھا ہے، اور نماز کو ادا کرنا ہے فرض کو، یہ واجب ہے ضروری ہے. حکم کی بھی تو کیٹیگریز ہیں نا، کیا چیز ضروری، کیا چیز غیر ضروری، کیا چیز پسند ہے، کیا چیز بس ٹھیک ہے درگزر کر دیں گے. دین اصل میں ایسا حکم ہے جس کی حدود خود متعین ہے، ہم اپنی مرضی سے اسے نہیں بدل سکتے. فرمایا ہے کہ جب تم حالت احرام سے باہر آؤ حج میں تو فاصطادوا، شکار کرو، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے. آخر کیا ہے شکار کرو؟ اگر مستحب بھی ہوتا، جو نیکی کے درجے میں سب سے چھوٹے درجے پہ آتا ہے، اگر یہ مستحب بھی ہوتا تو جنگلات بنانے پڑتے، ہزاروں جانور لاکھوں چھوڑنے پڑتے، ہر کوئی چل پڑتا کہ اللہ نے کہا فاصطادوا، شکار کرو، حکم ہے، لیکن مباح ہے، جائز ہے. یعنی مطلب یہ کہ جو حالت احرام میں شکار کرنے پہ پابندی تھی، ہم اس پابندی کو اب اٹھا رہے ہیں، بس اتنی بات. نہ فرض، نہ واجب، نہ مباح، نہ مستحب، صرف مباح کے درجے میں. تو دین اصل میں حکم ہے. اب یہ جو ہیرو ہے نا، اس حکم کے ساتھ جو چیز ٹکراتی ہے وہ نفس انسانی. یہ صوفیہ اسی نفس کے تزکیے کو کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ تصوف اور اس کے خلاف بولتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ یار بنیادی چیز کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں. تزکیہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے لیے سنت نبوی کے مطابق مجاہدہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مجاہدہ تھا. ایک آدمی مجاہدہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا وجود اتھینٹسٹی پاتا ہے. یہ یاد رکھنا، اس کا وجود اپنا اثبات کرتا ہے، وجود اپنے آپ کو منواتا ہے. اگر وقت ملا آج تو اس تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اس لیے نفس انسانی سے وہ ٹکراتی ہے، اللہ کا حکم اور نفس انسانی ٹکراتا ہے. وہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جایا کیجئے، بندگی کی دعوت ہے نا، اور دل چاہتا ہے کہ لمبی تان کے سوئیں، تو بندگی کی دعوت اور اللہ کی یہ بندگی ٹکراتی ہے انسانی نفس سے، نفس لی جاتا. تو بندگی مجاہدہ ہے، یہ جو مجاہدہ ہے نا، اس سے نفس میں، اصل میں نفس، نفس کی پار کیا ہے، کیا چیز نفس کی؟ اصل یہ ہے کہ نفس انسانی میں ایک چیز ہے لذت اور ایک چیز ہے طاقت، بس. کل نفس انسانی دو چیزوں کا مرکب ہے، لذت، لذت مادیت کی، لذت وجود کی، لذت خود اپنی ذات کے ساتھ. بچہ اپنی انگلیوں سے کھیلتا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے نا. کئی بچے آپ دیکھیں، بچے کا شعور زیادہ ہوتا ہے تو انگلیوں کی دنیا سے نکل کے پھر کھلونوں کی دنیا میں آ جاتا ہے، غیر سے کھیلتا ہے. یہ لذت ہے، اس سے گہری لذت اس کو زندگی میں ملتی ہے، اس سے گہرا مزہ ملتا ہے جب طاقت کا استعمال کرتا ہے. بس نفس انسانی ان دو چیزوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. طاقت کے استعمال میں کون آتا ہے؟ ماں ہے، باپ ہے، وہاں بھی طاقت کا استعمال ہوتا ہے. نہیں کھاؤں گا میں یہ، نہیں یہ کپڑے پہننے، یہ ابو ہر وقت نہ ڈانٹا کرے، یہ طاقت کا اظہار ہے نا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. اس طاقت کے اظہار کے لیے یہ بڑا مغالطہ ہے نفس کا. پہلا حقیقتاً عملی زندگی میں جو شاہکار سامنے آتا ہے نا، جہاں طاقت ساری صرف ہوتی ہے، وہ بیوی ہے. اللہ نے جو کہا ہے نا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ جو لذت اور طاقت جمع ہو گئی ہے نا، اور اس کے اظہار کا ذریعہ مل گیا ہے، تو سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو استعمال کرنا. اس لیے قرآن جب اس نظریے سے آدمی پڑھتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے پر مغز جملے اللہ کے علاوہ کوئی لائے. اس لیے نفس انسانی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لذت اور ایک طاقت، اور جن کو طاقت ملتی ہے ان سے مزہ پوچھو، وہ تو پھر بچوں کے کھلونے رہ جاتے ہیں. باقی لذتیں جو ہیں، اپنے وجود سے کھیلنا، غیر کے وجود سے کھیلنا، غیر سے لذت اٹھانا، کپڑے اچھے پہننا اس سے خوشی، گاڑی اچھی لے لینا اس سے خوشی، یہ جو لذت کے درجے ہیں نا، یاد رکھو یہ بچوں کا کھیل بن جاتا ہے جب کوئی آدمی چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے، جب وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس بننے میں جو مزہ ہے نا، طاقت کا استعمال اور طاقت کا مالک ہو جانا، اور اب میرے نیچے اتنے لوگ آ گئے، میں سی او بن گیا، میں مینیجر بن گیا، میں ایسا ہو گیا، میں ایسا ہو گیا، اس لذت کے مقابلے میں یہ چیزیں بچوں کا کھیل ہیں یار، اس میں کیا رکھا ہے؟ کیوں صفدرزا ہے نا، وہ ہے لذت، وہ ہے فرعونیت. اس لیے فرعون نے طاقت کے اظہار میں یہ نہیں کہا کہ میرے محل میں اتنی باندیاں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اس نے کہا علیہ سلیم ملک مصر، مصر میرا ملک نہیں ہے، وہ حاضر انہار و تجری منتاتی، اور یہ دریا میرے حکم کے مطابق نہیں بہتے. ام انا خیر، میں اچھا ہوں، یا وہ شخص یکاد و یبین جو صحیح طرح بات نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں؟ تو نفس انسانی میں اسے کہتے ہیں امارگی، امارہ، امارگی کہتے ہیں ضد کو، اڑ جانے کو. یہ نفس انسانی میں ضد ہوتی ہے، لذت پہ بھی ضد ہوتی ہے اور طاقت پہ بھی ضد ہوتی ہے. یہ جو ضد ہے نا، یہ تین طرح کی ہوتی ہے. تریا ہٹ عورت کی ضد، بڑے بڑے عقل مند اور دانا سر پیٹ لیتے ہیں. باپ کہتا ہے بیٹی میں کیا کروں تمہیں ہزار برس، نہیں یہ نہیں ابا آپ کریں. بیوی اڑ جائے کسی چیز پہ، یا اللہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے عورت کی ضد. بادشاہ کی ضد، بادشاہ ضد کر بیٹھے کہ اس ملک کو فتح کرنا ہے. امریکہ ضد لگا لے کہ جو ہماری تہذیب ہے ہم پوری دنیا پہ نافذ کر کے رہیں گے، ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا، تو دیکھ لو وہ ضد میں ہے. اب اور ایک ہوتی ہے بچے کی ضد. ضد اور اس کے مقابلے میں عقل، بچے میں عقل بھی نہیں ہوتی تو یہ ضد سب سے بڑی ہوتی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات نہیں کرتے. اکبر بادشاہ نے پوچھا تھا، یہ کیبنٹ ڈویژن والے پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ جو کیبنٹ ان کی بنتی تھی وہ ایسی باتیں کرتے تھے. اکبر بادشاہ نے کہا کہ سب سے زیادہ سخت ضد کس کی ہوتی ہے؟ ہر ایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اکبر نے کہا کہ ضد ہوتی ہے تین طرح کی، راج ہٹ، بال ہٹ، تریا ہٹ، بال بچے. تو ابو الفضل سے پوچھا تو اس نے کہا حضرت سب سے بڑی ہٹ اور ضد بچے کی ہوتی، اس کی بادشاہ کی اور ہوتی ہے. نہیں، اس نے کہا سب سے بری ضد کس کی ہوتی ہے؟ اس نے کہا عورت کی ہوتی ہے. تو اکبر کو ذرا توہین محسوس ہوئی، اس نے کہا سب سے بڑی ضد بادشاہ کی ہوتی ہے. نہیں بھائی، پھر غلط کہہ دیا. اس نے کہا سب سے بڑی ضد بچے کی ہوتی ہے. اس نے کہا کیا فضول بات کرتے ہو، سب سے بڑی جو ہٹ اور ضد ہے بادشاہ کی ہوتی ہے. تو اس نے وہ چپ ہو گیا، اس نے کہا بولتے نہیں. اس نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، ایسے کریں کہ آپ بادشاہ بنے، میں آپ کی ضد کو پورا کرتا ہوں. اسے توہین محسوس ہوئی، اسے کہا پہلا داؤ تم کھیلو، پہلا پتا تم پھینکو. تم کہتے ہو بچے کی ہی ضد سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، تو بچے بنو، میں تمہاری ضد توڑ کے دکھاتا ہوں. پھر میں بادشاہ بنوں گا، تم میری ضد توڑ دینا. اسے کہا ٹھیک. وہ لیٹ گیا دربار میں، پاؤں مارنے لگا، لوگ ہنسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہ تماشا کیا ہو رہا ہے. اس نے ضد شروع کی. اکبر نیچے اترا، بڑا پیار کیا، سمجھایا، ڈانٹا. وہ بولے ہی نہ کہ ضد کس بات. آخر کچھ دیر کے بعد بولا اور اس نے کہا کہ ابا ڈھول منگا دے. اس کا جاؤ بھی، اب اس کو مصیبت پڑی، سکھا اگر یہ کہہ بیٹھا کہ ڈھول بجاؤ تو کیا ہوگا. اس کا جاؤ بھائی میرے بچے کے لیے ڈھول لاؤ. ڈھول آیا، اب پھر رو رہا ہے. اس کا اب کیا ہوا ہے بیٹے؟ اس کا بڑا ڈھول منگا دیں. پھر دوسرا منگایا، پھر رو، سب سے بڑا ڈھول. وہ سب سے بڑا ڈھول آ گیا. اس نے کہا بیٹے اس سے بڑا ڈھول دنیا میں نہیں ہوتا، لے اب. اب وہ مانا بڑی دیر کے بعد، روتے روتے، اور کہا ابا ہاتھی منگا دے. اب اکبر کو مصیبت پڑی کہ کہے گا کہ ہاتھی پہ بیٹھو اور شہر میں پھرو، ڈھول بجاؤ، میری کیا عزت رہے گی. ہاتھی آ گیا، وہی ضد، اور بڑا اور بڑا بڑا ہاتھی آ گیا. اسے کہا ابا اب اس ہاتھی کو اس ڈھول میں داخل کر دے. اکبر ہنس پڑا اور تخت پہ واپس جا کے بیٹھا. اسے کہا بیٹے تم ٹھیک کہتے ہو، بچے کی ضد سب سے زیادہ سخت ہوتی. نفس انسانی میں یہ اب مارگی آتی ہے. 13ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے نا، اللہ نے اس میں کہا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی نفس کی شرارت سے محفوظ ہوں. ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس انسانی ہمیشہ گناہ کی طرف ضد کرتا ہے. یہ ہے ضد، امارگی، نفس امارہ. الا ما رحم ربی، ہاں جس پہ میرا پروردگار رحم کرے. تو نفس انسانی کل دو چیزوں کا نام ہے، لذت کا اور خاص طور پہ وجود کی لذت کا. اور جب یہ لذت بڑھتی ہے اور وجود سے اپنے وجود کو پاک کر لیتی ہے، وجود کی حدود سے نکل جاتی ہے، پھر وہ مانوی لذتیں شروع ہوتی ہیں. طاقت کا نشہ، پیسے کا نشہ، حکمرانی کا نشہ، حسن کا نشہ، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ان کا وجود بظاہر نہیں ہوتا نا، ایک لذت اور ایک طاقت. یہ جو لذت اور طاقت ہے نا، اب یہ جو ہمارا ہیرو تھا، اس لذت اور طاقت کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، دو چیزیں اسے انڈو کرتی ہیں. جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو سمجھتا ہے یار بڑی خراب زندگی ہے، اور کوئی یہ ہے تصوف. اب اس میں کون سی ایسی بات ہے، کوئی پیر و مرشد ہو تو وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹے لذت سے باز رہنا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہمارے ہاں ایسے مشائخ ہیں جو پہلا سبق جب دیتے ہیں نا تو لذت کا وجود ختم ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ عادت کے طور پہ رہ جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی. شراب پیتا ہے، عین ممکن ہے عادت اس کی باقی رہے، شراب کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. جب مزہ ختم ہو جاتا ہے تو تھوڑے دن بعد وہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ کیا بے وقوفانہ حرکت. ایک نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے، پہلے سبق میں ہی تبدیلی آ جاتی ہے. تو وہ ان دو طاقتوں کو انڈو کرتا ہے، ایک لذت کو اور ایک کہتا ہے کیا طاقت کا استعمال ہے، بچوں کو مارتا رہتا ہوں، ماں باپ سے جھگڑتا رہتا ہوں، بری بات ہے، چھوڑو یار، بہت طاقت آزما لی، بہت کچھ کر لیا. اور ان دو طاقتوں کا استعمال دو بٹن پیچھے اور لگے ہوئے ہیں اس ذریعے سے کرتا ہے. بہت آسان ہے، یہ دو طاقتیں، دو اس کے پیچھے کنٹرول روم میں چیزیں ہیں، یا تو اللہ کی محبت میں کرتا ہے اور یا اللہ کے خوف سے کرتا ہے. بس لذت چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ پوچھے گا. یہ بہت مؤثر چیز ہے. کوئی شخص کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کا خوف یا اللہ کی محبت غالب نہ آئے، تیسری کوئی چیز ہی نہیں. اپنے آپ کو سزا دینا، پکے ارادے کرنا، میں آئندہ سے قسم ہے خدا کی یہ چیز نہیں چکھوں گا، یہ کام کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ صرف دو چیزیں، یا تو اللہ کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے اور یا پھر اللہ کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ کمال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبریل امین نے پوچھا مل احسان، اللہ کے رسول یہ احسان کیا ہے، تصوف کیا ہے، یہ پیری مریدی کیا ہے، احسان کا ترجمہ کر لو۔ ان کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے تزکیہ ہو جائے گا، اس محبت کی وجہ سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اسے دیکھ رہے ہو نا، محبوب ہے نا۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ خوف اور خشیت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا تصوف دو جملوں میں بیان فرما دیا، یا محبت ہے یا خوف، بس۔ یہ نبوت کے کلام کو سمجھنے کے لیے بڑا دماغ چاہیے، بڑے ذہین لوگ چاہیے۔ یہ اس امت کی بدقسمتی ہے کہ پچھلے کم سے کم 200 سال سے ذہین لوگ اس میدان میں آئے ہی نہیں، ذہین آدمی نہیں آئے۔ ذہین آدمی ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ذہین آدمی آرمی میں چلے گئے، جرنیل بن گئے، دشمن کے مقابلے میں لڑائیاں کیسے کرنی ہے وار کورس کر لیا، ذہین آدمی نے اپنی ذہانت سے کیا کیا مقام حاصل کر لیے، چیف بن گئے، اس سے بھی زیادہ ذہانت، آرام سے حکومتوں کو تبدیل کر دیا۔ یہ سب ذہانت کی باتیں ہیں، ذہین نہ ہو اگر کوئی تو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ذہین چیزیں جو نچوڑ تھا، کریم تھی، وہ زندگی کے اور شعبوں میں چلی گئی، اور جنہیں نہ اسباب میسر تھے، نہ وسائل تھے، نہ تعلیم تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی اور دیگر ذرائع تھے، تو جا مسجد میں نماز پڑھ لے، تم پڑھ لو مدرسے میں جا کے۔ یہ المیہ ہے۔ دو چیزیں ہیں جو کنٹرول کر رہی ہیں اس ہمارے ہیرو میں، یا تو اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہ طاقت کا استعمال کرنا ہے اور نہ لذت کا جویا ہوتا ہے، اور یا پھر خدا کا خوف آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے یار، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، بہت کچھ کر لیا، توبہ کر۔ اب یہ ماحول پھیلتا ہے اور وہ اللہ کے حکم کو اور یا اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اپنے وجود پر، اور وجود میں مرنا ہے، جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، موت کے احوال ہیں، یہ اپنے وجود پہ وہ خدا کے دین کو غالب کرتا ہے، پھر اس وجود کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے یہی دولت میرے گھر والوں کو ملنی چاہیے، کہتا ہے یہی دولت میرے دوستوں کو ملنی چاہیے، پھر وہ دین کی بات دوسروں سے شروع کرتا ہے کہ تم بھی یہی کرو۔ یہاں پہنچ کے جہاں پر ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، بڑا دھوکا لگ جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لڑو، مرو، مارو، گھر میں فساد کرو۔ بڑا اچھا جذبہ ہے اس کا، دین کی خدمت کا جذبہ ہے، مگر جس طرح وہ طاقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے نا، یہ خدا کے دین نے نہیں سکھایا۔ الم تر الذین، اللہ نے کہا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جن کو ہم نے کہا کہ ظلم کو برداشت کرو، کفو ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، بالکل ہاتھ نہیں کھولنا، تشدد نہیں کرنا، تم حق پہ ہو، سچائی پہ ہو، لیکن اس کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کو بلانا ہے، جبرن کسی پہ نافذ نہیں کرنا، لا اکراہ فی الدین۔ یہاں پہنچ کے دھوکا لگتا ہے، اور وہ طاقت کا اظہار، وہ طاقت کا اظہار اور لذت کی تسکین جبر سے کرتا ہے۔ طاقت کا تو اظہار کرتا ہی ہے، یہ چیز اٹھا کر پھینکو، اس کو مارو، اس کو ختم کرو، اس کی کا بائیک آؤٹ کر دو، اور پھر اچھا تم ایسے کر، مارا ایک تھپڑ رکھ کے، یہ طاقت کا اظہار ہے، اور اس کے بعد فاتح جیسی کیفیت کو محسوس کرنا کہ میں نے بڑا کام آج کیا ہے، جی گھر سے یہ چیز نکال کے پھینک دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ اپنی اسی جوانی، وہ جو ہیرو ہے نا، وہ اپنی لذت کو بھی تسکین دے رہا ہے اور وہ اپنی طاقت کا بھی اظہار کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا تھا صرف کہو، قولا لہو قولا لینا، نرمی سے سمجھا دو، یہاں سے فساد پھوٹتا ہے، یہاں سے پھر جتنا بھی تشدد ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ سیکولرزم کو فائدہ دیتا ہے، یہ جو تشدد یہ بچہ اپنے گھر میں کر رہا ہے، اس کا در حقیقت فائدہ وہ جو لبرلز ہیں نا وہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو نا یہ دین ہے، یہ دیکھو یہ دین ہے، بیوی کو طلاق دے دی، یہ دین ہے، اٹھا کر گھر کا سامان بار، یہ کرتے ہیں دیندار لوگ، یہ ان کی حرکتیں دیکھو، سیکولرزم کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ نے صرف دعوت کے مرحلے کا کہا تھا، اللہ نے آگے کا نہیں کہا تھا کہ آگے بھی کچھ کام کرنا ہے، وہ پھر اختیار کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اب یہ اس کو پھیلاتا ہے، اور اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے، اور اللہ کا حکم ایک بار کا نہیں، اللہ کا حکم خود اپنے مزاج میں استمرار کنٹینیوٹی چاہتا ہے، نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ایک بار نماز پڑھ لو، مطلب ہے ساری زندگی اب نماز پڑھتے رہنا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو ہم نے آپ پہ وحی کی ہے، تو یہ مطلب تھوڑی کہ ایک مرتبہ قرآن پاک پورا کر لیا تو اب ختم، نہیں، تلاوت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، اللہ کا حکم استمرار چاہتا ہے، اللہ کا حکم بار بار چاہتا ہے، اللہ کا حکم کہتا ہے کہ بار بار یہ کام کرو، اس لیے وہ جو دو طاقتیں ہیں نا اس ہیرو کی، قوت اور لذت، کوئی ہو نا سمجھانے والا تو کہتا ہے بیٹے ان دو طاقتوں کو انڈو کرنا ہے، ان دو طاقتوں سے لڑنا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے، بڑا مقصد ہے کہ ہم نے خلافت کو زندہ کرنا ہے، تو بچے جی سب سے پہلے اپنی زندگی کو بدلو، اور یہ جتنی لذت کے ذرائع ہیں ان کو ختم کرو تاکہ آئندہ کوئی حرف نہ اٹھا سکے، انگلی نہ اٹھا سکے، حرف نہ لا سکے، وہ کہتا ہے بچے خلافت کو زندہ کرنا ہے تو یہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا، فی الحال تم ٹھہرو، آرام سے چلتے ہیں، طاقت کا جب وقت آیا تو میں بتاؤں، کسی بڑے مقصد کے لیے ان دونوں چیزوں کو ترک کر دینا، یہی تصوف ہے، یہی پیری مریدی ہے، ہم کون سے کوئی اور چیز کی دعوت دیتے، کوئی ایک بات بتاؤ جو عقل میں نہ آتی، ہم نے کوئی عقل کے خلاف کی، عقل انسانی ہے یار، بڑا مقصد کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت بڑا مقصد بندہ بننا ہے، شیخ کہتا ہے بندہ بننا ہے تو ان دو طاقتوں کو فی الحال تم رہنے دو، انڈو کرو، اس پہ عمل نہیں کرنا، نہ طاقت کا استعمال کرنا ہے نہ لذت، یہ لذت اتنی بری چیز ہے، اتنا تباہ کن معاملہ ہے کہ نفحات الانس میں جامی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک شیخ کو دیکھا اور وہ کہتے تھے کہ اللہ عبادت کی توفیق بخش اور اللہ بندگی کے درجے میں رہنے دے اور بندگی کی لذت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تمہیں حدیث یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو قرآن کریم کو روانی سے نہیں پڑھ سکتا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اسے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک تو پڑھنے کا، دوسرے محنت کرنے کی، تو اس نے کہا بندگی کی جو لذت ہے نا اے خدا اس سے محفوظ رکھ، صحیح صوفی کا کیونکہ بندگی میں اگر لذت آنے لگے تو پھر نفس کو چسکا پڑ جائے گا کہ چل اس راستے سے لذت حاصل کرتے. یہ اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا دشمن ان کا مخالف نہیں ہو سکتا جتنا یہ ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں نفس کو, لذت کو اور طاقت کو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت اسم اعظم کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بڑے عرصے میں نے بھی تلاش کیا کہ اسم اعظم کیا ہے, دعا قبول ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا پھر آپ نے کیا سفر طے کیا؟ ان کا میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا کہ اسم اعظم کیا ہے, تو ان کا میں بتاؤں گا. مجھے پتا تھا جب انہوں نے فرما دیا ہے تو کسی دن بتائیں گے. تو میں سفر میں خدمت کے لیے حاضر تھا تو ایک جگہ سے گزرے اور ایک آدمی لکڑہارا تھا, لکڑیاں اٹھا کر شہر میں لا کر بیچتا تھا, تو دیکھا تھا اسے. تو جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور رک گئے. وہ نماز کا وقت ہو گیا تھا, اس نے پانی نکالا, وضو کیا کنویں سے نکال کے اور نماز پڑھی, روتا رہا اللہ کے حضور. میں اس کی حالت دیکھ کے متاثر ہوا, جانتا تھا کہ لکڑیاں بیچنے آتے. اس نے لکڑیاں سر پہ رکھی اور چل پڑا. سامنے سے ایک پولیس والا آ گیا, تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بعد ان کے ہاتھ چومے, پیشانی پہ بوسہ دیا, بہت عزت, بہت تعظیم. تو انہوں نے کہا اچھا میں لکڑیاں بیچ لوں تو آج دن کا خرچہ کوئی نکل آئے. تو ہم کھڑے ہوئے, اتنے میں پولیس والا آ گیا. پولیس والے نے آتے ہی کہا یہ لکڑیاں کس کی ہیں؟ ان کا میری. اس نے کہا یہیں ٹھہرنا بڈھے, میں ابھی گدا گاڑی بھیجتا ہوں اور پوری گاڑی مزید لکڑیاں کاٹو, یہ بھر کے تھانے بھیج دینا. تو انہوں نے کہا جی بہت بہتر, میں بھیج دیتا ہوں. اس نے لکڑیاں دیکھی تو کوئی گیلی بھی تھی, اس نے ایک درہ اور مارا. اس نے کہا بڈھے یہ کیسے جلیں گی, گیلی لکڑیاں میرے لیے بھیجتے ہو؟ تو جب خون کا نکلنے لگا تو اس کو چین آ گیا پولیس والے. اسے کہا حکم میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تو نے ہاتھ جوڑے اور کہا بالکل نہیں ہوگی, آپ گاڑی بھیجو. کہتے ہیں میں حیران دیکھتا رہا, جنید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے. گاڑی آئی, اس نے لادی تو گاڑی چلی گئی. کئی گھنٹے گزر گئے تو اس نے جنید رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت آپ جائیں, اب میں اپنے گھر کے لیے کچھ کرتا ہوں اور پھر شہر میں بیچوں گا. تو جنید رحمۃ اللہ علیہ واپس چل پڑے. میں نے کہا حضرت یہ آئے کیوں تھے ہم تو فلاں جگہ جا رہے تھے. تو کہنے کہ جانا تو وہی تھا. میں نے کہا پھر حضرت واپس کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ نظر پڑ گئی تھی ان پہ, تو اس شخص کو اسم اعظم پتا ہے. تو میں رک گیا تاکہ اس سے اسم اعظم اللہ کا پوچھوں اور اس کو پڑھ کے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. کہتے ہیں میں شیخ کا منہ دیکھتا رہا, ان کا بچے اس جتنا صبر کسی کے پاس ہونا تو پھر اللہ تلقین کرتا ہے. اس لیے کسی بڑے مقصد کی خاطر نفس کی ان دو چیزوں پر قابو پانا یہ ہے مجاہدہ. کیونکہ انسان کسی بڑے مقصد کی خاطر مثلاً وہ کہتا ہے خلافت قائم کر، ایک بڑا مقصد ہے، وہ کہتا ہے حضرت بندگی چاہیے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، یاد رکھو بندگی سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. ابن عربی رحمت اللہ نے کہا کہ مجھے مقامات دکھائے گئے اور جب بندگی کے مقام پر میں پہنچا داخل ہوا تو میں چیخ اٹھا اور میں نے کہا ہٹائیں اس کو مجھ سے، میں مر جاؤں گا. کہا خدا کی بندگی میں اتنی گہرائی ہے کہ آدمی کا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ جو بندگی ہے یہ وجود پہ آتی ہے نا. اب سنو، تاکہ تمہیں وحدت الشہود سمجھ میں آئے. وجود کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عدم، کچھ نہیں ہے، نہ زمانہ ہے، نہ سپیس ہے، ٹائم سپیس سب ختم ہو جائے، ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری ذہن کی اپروچ نہیں نا. سب کچھ ختم ہو جائے، زمانہ بھی نہ رہے، ٹائم اور سپیس دونوں ختم ہو جائیں تو وہ عدم ہے نا، نہ ہونا ہے. تو اس میں وجود اور عدم دونوں برابر ہو جاتے ہیں، نہ کوئی وجود ہے اور نہ کوئی عدم ہے، خود عدم کا وجود بھی عدم ہے اور خود وجود کا وجود بھی عدم ہے، سب برابر ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، سپیس ہی نہیں ہے، ہے ہی کوئی چیز نہیں. دوسرے درجے میں وجود آتا ہے اپنی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی دلیل انسان کا اپنا دماغ ہے کہ تم ہو، اسلم تم ہو، کامران تم ہو، شجاع تم ہو، ذہن گواہی دیتا ہے وجود کی. اور دوسری بات، وجود اور عدم برابر ہو گئے، کچھ نہ رہا، اب دو درجے رہ گئے وجود کے. ایک وجود کا درجہ یہ ہے کہ خود انسان کا دماغ گواہی دیتا ہے کہ تم ہو، اور دوسرا درجہ وجود کا یہ ہے کہ اس کی شہادت وجود سے متعلقات جو ہیں ان سے ملتی ہے. وجود سے بلانگنگ جو ہوتی ہیں، جو بلانگ کرتی ہیں وجود سے، وہ شہادت دیتی ہیں. پہاڑ بتاتا ہے کہ ہاں میں ہوں، پانی گواہی دیتا ہے کہ تم ہو، اسی لیے تو پانی پی رہے ہو، گاڑی کہتی ہے کہ تم ہو تو اسی لیے تو ڈرائیونگ کر رہے ہو، تمہارا اپنا وجود ہے. وجود کے لیے شہادت اپنے دماغ کی، یا وجود کے لیے شہادت متعلقات، ان دو شہادتوں کے علاوہ ذہنی طور پر تسلیم کرنا اور کائنات کی شہادت، یہ کائناتی شہادتیں جو ہیں یہ انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارا ارادہ بھی ہے اور تمہارا جسم بھی ہے. تم پی رہے ہو مجھے، میں پانی ہوں، تم پی رہے ہو تو تمہارا وجود ہے نا. تم آگ مجھے کہتی ہے مجھے تاپ رہے ہو تو تم نے ارادہ کیا تھا نا سردی دور کرنے کا، اسی لیے تو میرے قریب آئے ہو، اور جو میری تپش تم پہ پڑ رہی ہے تو تمہارا وجود ہے. یہ کائناتی شہادتیں اور یہ رابطے تصدیق کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. تصدیق، گواہی وجود کے ہونے کی، یہ شہادتیں خارج سے مل رہی ہیں. یہ مادیت کا وجود ہے. اور اب غور سے سنو، ایک وجود وہ ہے، ایک وجود وہ ہے جس کی تصدیق اور شہادت اللہ دیتا ہے کہ یہ وجود ہے. یہ جو اللہ جس چیز کی شہادت اور وجود کو تسلیم کرتا ہے وہ بندگی کے بعد ملتا ہے. مگر نہ تم بھی فنا اور جو تمہاری شہادت اور تصدیق آگ پانی موٹر قالین دے رہی تھی سب کے سب فنا, تم بھی خراب یہ بھی خراب. تم جن شہادتوں کی بنیاد پہ کھڑے تھے اللہ کہتا ہے میری نظر میں انہی کی کوئی وقت نہیں ہے تو تم کیا چیز ہو. اللہ کے ہاں وجود تسلیم کیا جاتا ہے بندگی کے ساتھ. اس بندگی کے وجود کے ساتھ یہ بندگی یہ عبادت اللہ جس دن تصدیق کر دے اور شہادت دے کہ تم ہو یہ ہے وجود. اور یہ جو وجود ملتا ہے نا اللہ کی تصدیق اور شہادت سے یہاں سے عالم خلق کے بعد عالم امر شروع ہوتا ہے. اصل صوفی یہاں تک پہنچتا ہے. یہ جو عالم امر ہے نا اس پہ پھر زمانہ اثر نہیں کرتا. زمانہ زمانے سے خارج ہو جاتا ہے. زمانے سے جب خارج ہو جاتا ہے تو ٹائم نہ اسے بوڑھا کر سکتا ہے نہ اس کو خراب کر سکتا ہے. ٹائم کچھ بھی اثر نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ نے مانا کہ تیرا وجود ہے, تو میرا بندہ ہے, اور اللہ نے مانا کہ یہ وجود واقعی ہے. یہ ہے وجود کی شہادت. اور جو صوفی اس مقام پہ پہنچ کے رک جاتا ہے, یا رکنا تو خیر غلط لفظ ہے, جو صوفی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ وحدت الشہود کے نعرے لگاتا ہے کہ میرا وجود مان لیا گیا ہے. کیا کہے آدمی, یہ جو بچے وحدت الشہود اور وحدت الوجود پہ تبصرے کرتے ہیں ان کو ہوا نہیں لگی کہ وحدت الشہود ہوتا کیا ہے. وہ شہادت وہ تصدیق اللہ کی طرف سے براہ راست ہوتی ہے کہ تو میرا بندہ ہے. بندہ کہتا ہے جی میں آپ کا بندہ ہوں, آپ نے فرما دیا بس بہت ہے. اب ساری دنیا کائنات ایک طرف, یہ جو شہادت اس کے وجود کی ہو گئی نا یہ اب دین کو کوالیفائی کرتا ہے. یہ اب بندگی کی سطح پر ایسا آ جاتا ہے کہ یہ عالم امر میں چلا جاتا ہے, عالم خلق سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ خلق میں شہادت کائناتی تھی, خلق میں شہادت خارج سے تھی, خلق میں شہادت اپنے دماغ سے تھی. یہ اپنے دماغ سے بھی نکلا, اللہ کے فیصلے اس کی سمجھ میں آنے لگے, اور یہ کائنات کی شہادت سے بھی نکلا. خالق کائنات نے خود گواہی دی اور کہا میرے بندے تو ہے واقعی, تو میرا بندہ ہے, اب مانگ. کیا مانگتا ہے؟ یہاں پہنچ کے آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. یہاں پہنچ کے پھر عالم امر میں وہ سفر کرتا ہے. یہ جو عالم امر کا سفر ہے نا پھر یہ اس کے وجود سے نہیں روح سے شروع ہوتا ہے. پھر اسے دکھاتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, ہم لے گئے تھے انہیں تاکہ ان کے گرد و پیش میں اپنے ہونے کے ثبوت انہیں دکھائیں. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, اور ہم نے ابراہیم کو پھر سیر کرائی آسمانوں کی اور زمینوں کی تاکہ دیکھے ہماری نشانیاں کیا ہیں. یہ عالم امر میں جب پاؤں پڑ جاتا ہے نا تو پھر جو ناممکنات لوگ سمجھتے ہیں وہ ممکن سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے عالم امر میں جانے کی وجہ سے کہ یہ منصوبہ پورا ہو جانا ہے. وہ جانتا ہے عالم امر میں جانے کی وجہ سے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہونی. تو جو کچھ کہتا ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بول کہاں سے رہا ہے, تو عالم امر کو دیکھ کے کچھ کہہ رہا ہوتا. یہ عالم امر میں جب داخل ہوتی ہے اس کی روح اور ظاہری زندگی ختم ہو جائے تو یہی حضیرت القدس ہے. وہاں جا کر بیٹھتی ہے یہ روح جہاں جبریل امین اور ان سے بھی بڑے درجے کے فرشتے وہاں اٹھتے. وہاں پہنچ کر جس صوفی کی روح عالم امر تک پہنچ جاتی ہے, وہاں پہنچ کر جس صوفی پہ علم کا غلبہ ہوتا ہے, ظاہر میں وہ چپ ہے لیکن اس کو علم, علم اس کی ایک ایک بات ایک ایک جملے سے ٹپکتا ہے. اس پہ چکے ہوتا ہے نا اللہ کی صفت علم کی تجلیات پڑتی ہیں، کسی پہ اللہ کی شہود کی تجلیات پڑتی ہیں. فلما تجلی ربہ للجبل، یہاں بھی پھر کہاں سے تجلی؟ قرآن کہتا ہے، یار ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن کہتا ہے جب اس کے پروردگار نے تجلی ڈالی پہلی طور پہ، ریزہ ریزہ ہو گیا طور. جب اس کی روح پہ پہلی تجلی پڑتی ہے نا، تو صبح کچھ شام کچھ، صبح کچھ شام کچھ، شام کو کچھ اور، صبح کو کچھ اور. اب تجلیات میں حیات کی تجلی پڑتی ہے، جب حیات کی تجلی پڑتی ہے تو شیخ کہتا ہے کہ میں نے دلی میں ایسا درخت لگایا ہے کہ امید ہے صدیوں اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے. قدرت کی تجلی پڑتی ہے، تو قدرت کی جب تجلی پڑتی ہے تو ناممکن ممکن میں آ جاتا ہے. سمع کی تجلی پڑتی ہے، تو وہ عالم غیب سے وہ چیزیں سنتا ہے جو عالم خلق میں نہیں سنی جا سکتی. اور ان میں سب سے افضل جس پہ علم کی تجلیات پڑتی ہیں، اسی لیے لیلۃ القدر میں وہ روح اللہ نے کام جبریل امین کو بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس لیلۃ القدر میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان میں جس کو علم سے مناسبت ہے، جبریل امین جا کر اس سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. وجود اللہ کے ہاں قائم ہوتا ہے. تو اللہ کی تجلیات اس پر پڑتی ہیں، اور یہ صورت کے اعتبار سے، یہ صوفی اپنی صورت کے اعتبار سے، بظاہر دکھائی دینے کے اعتبار سے، وہ وجود ایک بس علامتی ہے، اصل میں وجود اللہ کے ہاں ہے اس کا. اور باقی جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا وجود یہاں حقیقی ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو بندگی قائم نہیں کرتا، اولئک الانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں. اب ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ 100 کتے یہاں سے گزرے، 10,000 دمبے یہاں سے گزرے، جانور کا کیا اعتبار ہے یار. اس لیے وجود کی شہادت اللہ کے ہاں ہونی چاہیے، وہ کہے کہ میرا بندہ ہے. جس دن اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، بس بات ختم ہو گئی. پھر جنت بھی ہے، پھر عروج بھی ہے، پھر ترقی بھی ہے. یا ایتہ النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف چل. یہ روح کو بشارت سنائی جاتی ہے. راضیتا مرضیہ، تم بھی خوش ہو اس سے اور وہ بھی تم سے خوش ہے. فادخلی فی عبادی، میری بندوں میں داخل ہو جائے. یہ بندگی کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ ہے. اسی لیے یہ بندگی اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ قرآن پہ کبھی غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے دی ہیں نا، وہاں ابدیت کا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو لے گئی. یہ نہیں کہ اپنے رسول کو، بندے کو لے گئی راتوں رات، مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شبہ ہے اس چیز پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کرنی کی ہے. قرآن کا نزول کوئی تھوڑی سی چیز ہے. محدثین نے لکھا ہے، واللہ عالم، لیکن لکھا ہے کہ 28,000 مرتبہ سے زیادہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے حاضر ہوئے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی افزاد جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر. جتنے بڑے انعامات ہیں ہر چیز پہ خدا نے کہا بندہ ہے، بندہ ہے، بندہ ہے ہمارا. تو جس کی بندگی کی شہادت خود خدا بار بار دے، وہ سید البشر سید الکونین نہ ہو تو اور کیا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے تصوف اور یہ وحدت الشہود ہے. اس وحدت الشہود میں پھر آگے اوپر نیچے نہیں چیزیں پھر اور کھلتی ہیں, حتیٰ کہ وہ جس چیز سے پیدا کیا گیا ہوتا ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. اس کو اگر مٹی سے بنایا گیا ہے بظاہر تو وہ حقیقت میں پھر وحدت الوجود میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ جو وجود آپ نے عنایت فرمایا ہے نا بندگی کا, یہ بھی کچھ نہیں ہے, بس تو ہی تو ہے, تیرے علاوہ کچھ نہیں. اور جو وحدت الشہود کی طرف چلتا ہے وہ کہتا ہے یقیناً آپ نے احسان فرمایا میں آپ ہی کا بندہ ہوں. اور جہاں وجود بھی مٹ جائے وہ وحدت الوجود ہو جاتا ہے. وہ صوفی اظہار کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, یہ مقام ہے, یہ چیز ہے, بس اتنی بات. کل پھر انشاءاللہ تصوف پہ بات کریں گے.